الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الامر شيء ان يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں. تو یہ غزوہ احد کے متعلق آیات چل رہی ہیں اور اس کے اندر بہت سارے ٹاپکس، بہت سارے میسیجز اللہ تعالیٰ انسانوں کو، مومنین کو سکھا رہے ہیں. تو غزوہ احد کا بیک گراؤنڈ مختصر طور پہ یہ تھا کہ غزوہ بدر میں جو 2 ہجری میں ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 3 ہجری کے اندر ایک اور پلاننگ کی کہ مسلمانوں پہ پوری قوت سے حملہ کیا جائے. اس کے لیے مسلمانوں نے مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیسے مقابلہ کیا جائے. تو طے پایا کہ مدینہ طیبہ سے نکل کے باہر نکل کے مقابلہ کیا جائے، یعنی احد کے مقام. منافقین کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی رائے تھی مدینہ طیبہ میں ہی ٹھہرا جائے، لیکن جو فائنل ڈیسیژن تھا کہ باہر نکلا جائے. راستے میں منافقین کے سردار نے واپسی کا ارادہ کر لیا، یعنی وہ جاتے ہوئے وہ اپنے لشکر کو لے کے، گروہ کو لے کے چلا گیا، اور جس سے مسلمانوں میں بھی 2 گروہ افیکٹ ہوئے اس پروپیگنڈا سے. پھر آگے جب غزوہ احد میں پلان کیا گیا تو اس طرح سے پلاننگ تھی کہ ایک سائڈ پہ احد کا پہاڑ، سامنے سے اٹیک ہو رہا تھا، ادھر مسلمان تھے، اور ایک طرف پیچھے کی طرف ایک ٹیلا تھا، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو متعین کیا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں اترنا، مفہوم اس کا یہ جب تک آرڈر نہ دیے جائیں. تو جب اٹیک ہوا مسلمانوں نے مقابلہ کیا، اللہ کی مدد ساتھ تھی، جس سے قصبہ ہو گیا ان کا حملہ اور وہ جانے لگے، واپس ہونے لگے. لیکن جو ٹیلے پہ لوگ موجود تھے، مسلمان موجود تھے، ان میں اختلاف رائے ہو گیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے یا ابھی ہمیں اوپر ہی رہنا ہے. تو ان میں سے اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اتر جانا چاہیے اب ٹیلے سے، اور جو جنگی سامان بچ گیا ہے اس کو اکٹھا کریں، کیونکہ جنگ تو اب ہو نہیں رہی، اب اس کا زور ٹوٹ چکا ہے. لیکن ان کے جو لیڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب کو کنوینس کیا کہ نہیں، ہمیں رہنا چاہیے ٹیلے سے، لیکن لوگوں نے نہیں مانی اور وہ اتر گئے. الٹیمیٹلی پھر کافروں نے اس جگہ کمزوری دیکھ کے اس طرح سے حملہ کر دیا، اور مسلمان پیچھے سے بھی حملے کا شکار ہو گئے، اور آگے والے کافر بھی واپس لوٹ آئے، اور تو دونوں طرف سے حملے کو مسلمان سہ نہ سکے، اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا. اسی نقصان کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی تکالیف بھی پہنچی، خون بہا اور دندان مبارک شہید ہو گئے، گر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے مسلمان کے پیر اور اکھڑ گئے، اور وہ مختلف قسم کے انتشارات کا شکار ہو گئے کہ کچھ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے. منافقین نے کہا کہ یہ کیسے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے تو ایسا کیوں ہے. تو اس طرح کی سیناریو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے اور لوگوں کہا کہ میں موجود ہوں، تو میرے ساتھ لڑو. تو پھر مسلمان واپس آئے، پھر بھی کلیکٹ ہوئے اور پھر حملہ کیا، جس سے کافر پھر پسپا ہوئے اور وہاں سے چلے گئے. اور مسلمان جب آخر کار مدینہ طیبہ لوٹے تو وہ منافقین جو پہلے لوٹ آئے تھے انہوں نے تانے دیے کہ آپ کیوں گئے تھے، ہماری بات کیوں نہیں مانی. تو اس سے مسلمانوں کو اور صدمہ پہنچا ان باتوں سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ دوبارہ مدینہ سے نکلتے ہیں اور کافروں کا پیچھا کرتے ہیں. ایک جگہ جا کے پڑاؤ ڈال لیا، ادھر سے کافروں نے بھی سوچا کہ ہم نے کیا غلطی کی، کیوں مسلمانوں کو چھوڑ آئے، ہمیں دوبارہ حملہ کرنا چاہیے. لیکن پھر جب انہیں خبر پہنچی کہ مسلمان پیچھے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ارادہ ترک کر کے واپس مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کر دیا. تو انہیں کے متعلق اب یہ آیات آئیں گی، اور ان میں جو میسیجز ہیں کی میسیجز وہ دیے جائیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے کیونکہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں, تو اس کے اندر یہ بات کی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ اس قسم کے اس طرح کے نکلے کہ ایسی قوم کیسے فلا پائے گی جس کا نبی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور وہ اسے جنگ کرے. تو اس طرح کے الفاظ نکلے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ یہ فرمائی کہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ کہیں یا کوئی بدعا کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے عذاب دے, آپ کا کام ہے پیغام پہنچائے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یہ بھی یعنی کہ کافی وارن کرنے والا ایک عام مسلمان کے لیے میسج ہے کہ ڈیوٹی ایک مسلمان یا انسان کو دی گئی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے نمبر ون, اور نمبر ٹو اللہ کی بات آگے پہنچانی ہے, یہ دونوں ڈیوٹیز ہیں. اب اس میں اس حد تک کافر اتر آئے تھے کہ پرسنلی انہیں نقصان پہنچا رہے تھے, زخم دے رہے تھے, مارنے کی کوئی ایفرٹ کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پھر بھی بدعا نہیں دینی, آپ کا کام ہے کہ پیغام پہنچائیں, پیغام پہنچانے میں آگے مقابلے میں آتا ہے, آپ کو یہ الاؤ ہے کہ لڑیں لیکن بدعا نہیں دینی. اب یہ جو مقام ہے اب اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا مومن, اس طرح کا مسلمان, اس طرح کے لوگ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی اتنی ٹریننگ ہو چکی ہو کہ زبان سے کوئی غلط یا دوسرے کی خیر خائی نکلے, دل میں دوسرے کی خیر خائی ہو, جسمانی نقصان بے شک پہنچ جائے, اپنا کام کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایم اورینٹڈ لائف, زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایم اورینٹڈ لائف گزاری جاتی ہے, اس میں حالات سے بہت متاثر نہیں ہوا جاتا. جس طرح بہت سارے ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ باتیں آتی ہیں, فار ایگزامپل کسی کے گھر کے ایشوز ہوتے ہیں, بیوی سے نہیں بن رہی ایک ایشو ہے اور اس شخص پریشان ہوتا ہے, اب اس کو میسج یہ ہے یعنی کہ ایک ایگزامپل دے کے دوسری جگہ بھی اپلیکیبل ہے, اس کو میسج یہ ہے کہ تمہارا کام ہے کہ بیسٹ اپنے لیے کپل تلاش کرو, جو تم نے کیا اس میں گائیڈنس شریعت نے دی تھی کیسا کپل ہونا چاہیے کہ وہ دیندار ہو, اسے دین کی بیسک ٹیچنگ ہو, کیونکہ اگر دیندار انسان نہ ہو تو اسے کوئی شخص قائل نہیں کر سکتا, کیونکہ دیندار شخص کو قائل کرنے کا آسان طریقہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا مجھے پوچھیں گے تو وہ فوراً اس سے قائل ہو جائے گا اور محتاط ہو جائے گا. جس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں, جس کے نظر کی بھی اہمیت ہی نہیں, امپورٹینس ہی نہیں ہے, وہ اب اسے کس طرح قائل کرے, وہ تو اپنی مرضی سے قائل ہوگا, اپنی مرضی سے بات مانے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریکمنڈیشن دی نا, دیندار کپل اپنا تلاش کرو جس کے اندر واقعی دین ہو, بظاہر نہیں واقعی دین ہو, تو یہ بہت ہیلپ فل مین سجیشن ہے, کیونکہ ایسا شخص بڑے آرام سے زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہو وہ آگے سے کوئی بھی صلاح کرانا چاہے گا تو یہی کہے گا کہ اللہ کے لیے اسے قبول کر لو, تو وہ اس کے لیے تیار ہوگا. کتنے کپل دیکھیے اس طرح کے کہ نہیں بنی, بہت مشکل سناریو آ گئے لیکن اس نے ایک دوسرے کو اللہ کے لیے قبول کر لیا کہ مطلب کہ اگر طلاق دے رہے ہیں یا ڈائیورس دے رہے ہیں تو پھر آگے کے سناریو کیا ہوں گے, تو چلو اللہ کے لیے میں اس کو برداشت کرتا ہوں یا گھر میں رکھ لیتا ہوں, تو سیکریفائس کے لیے تیار ہو گیا وہ شخص یا عورت. تو پہلی چیز میرا یہ کام تھا, اب جب شادی ہو چکی ہے میرا کام ہے میں اپنی اسے بیسٹ کروں بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے. اب اگر کوئی ورسٹ سرکمسٹانسز آ رہے ہیں, کوئی ایڈورس سرکمسٹانسز آ رہے ہیں, تو اس میں اتنا زیادہ الجھ نہیں جانا چاہیے. زندگی اس لیے نہیں ہے کہ حالات میں الجھ کے بیٹھ جائے اور زندگی ضائع کر دے. اسی طرح آگے کسی کی اولاد ہوتی ہے نہیں ہوتی, بیٹا نہیں ہوتا, کسی کے اپاہج ہو جاتی اولاد, نارمل نہیں ہوتی, تو کتنے ایشوز ہیں زندگی کے, تو ان میں الجھ کے نہیں رہنا چاہیے, اپنی طرف سے بیسٹ کرنا چاہیے کہ میرا کام ہے کہ میں اس میں بیسٹ کروں, اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہتے یہ کہتے ہیں تو بس میرا کام ہے یہ کرتا, الجھ کے نہیں رہنا چاہیے. حدیث پاک ایسی ملتی ہیں اس کا مفہوم ہے کہ جو صرف حالات میں اور ان مسائل میں الجھ کے رہ جاتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتے ہیں خود ہی نبڑا بے کو, اور جو اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی طرف سے آئے ہیں, میں میرے بس میں جو ہے میں کر رہا ہوں, اور اپنے آپ کو اس میں ایکسٹرا آرڈنری انوالو نہیں کرتا, یعنی اس کی وجہ سے نمازی بھی نہیں چھوڑ رہا, اللہ سے شکوے بھی نہیں کر رہا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہیلپ کرنے کے لیے اتر آتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کو. تو یہی میسج اب اس میں ہے, گو کہ بظاہر ایک آیت مبارک ہے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچائیں, آپ کا کام ہے کہ اگر وہ لڑنے پہ آ گئے تو لڑیں, لیکن اگر تکلیف پہنچ گئی ان سے تو آپ ان کا آپ یہ نہ کریں کہ انہیں بدوا دیں، آپ یہ نہ کریں کہ ان کو کوئی الفاظ کہہ دیں. اللہ کے کام ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ اللہ کے معاملات ہیں. اسی طرح انسان سمجھے کہ یہ جو زندگی کی اونچ نیچ ہے اس میں الجھے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمارے بس میں ہے کیا، انسان کے بس میں ہے کیا، نہ تھے. وہ تو ایک رکمے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے، ابھی اس کے سر میں درد شروع ہو جائے اس کے لیے اللہ کا محتاج، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سموت زندگی گزر رہی ہے سب اللہ کی رحمت ہے، اور اگر کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ سے مانگے اللہ کے سامنے گڑگڑائے. تو اتنا اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے، اپنے اوپر سوار کر کے ذہنی مریض بن جانا، ذہنی طور پر پریشان ہو جانا، زندگی کے مقصد کو بھول جانا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے ہینڈل کرنے کو. یہی سارے میسیج دیکھیں آگے چلیں گے، کیونکہ بہت بڑا صدمہ تھا مسلمانوں کو جو سب پہنچ چکا تھا رضاوت کے اندر، تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا یہی بات مینلی اس میں ملے گی. اور انہی میں سے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے، یعنی کہ انہی کفار میں سے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وجہ بنے اس وقت مسلمانوں کے صدمے کا، بعد مسلمانوں کے مسلمان کمانڈر بن گئے، لیڈر بن گئے. تو اب یہی میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ آگے کیا ہونے والا، آپ خیر خواہ بنے، ہو سکتا وہی شخص آپ کی فوج میں آ کے آپ کی طرف سے لڑے کبھی، اور ہوا اس طرح. تو اسی طرح کسی سے بھی ایک یہ بھی میسج ہے کہ کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو حالات میں، کئی بار وہی حالات جو اس کو اس کی تنزلی کا باعث بنتے ہیں وہی اس کی ترقی کا باعث بن جائیں. آپ ہسٹری پڑھیں ان لوگوں کی کہ جو کہ دنیا میں پیک پہ پہنچے، دنیا میں یا دین میں، وہ کئی بار ورس سرکمسٹانس سے گزر ہوتے ہیں اور انہی مشکل حالات نے ان کو نکھار دیا ہوتا ہے، ان کو سنوار دیا ہوتا ہے، ان کی کیپیبلٹیز پیدا کر دی ہوتی ہیں اور وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو کئی بار جو بظاہر جو حالات خراب نظر آ رہے ہوتے ہیں، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، وہی انسان کے ابھرنے کا باعث بن جاتا ہے، ورنہ اگر وہ تکلیف نہ آتی وہ کبھی بھی نہ وہ کرتا. تو اس لیے کبھی بھی انسان ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو. مثال کے طور پہ جو اپنی لائف میں ایک شخص دیکھیں یا سنا ان کے بارے میں، وہ یہ تھے کہ وہ بکس لکھتے تھے، آتھر تھے بڑی اچھی بکس کا. تو جنہوں نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی بکس تھی ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر کہ ہم نے سوچا کہ ان کو اس ٹاپک کے سیمینار اور کانفرنس میں بینگ اے گیسٹ چیف گیسٹ بلا لیں. وہ کراچی میں تھے تو وہ کہتے ہیں کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کیا، ان سے فون کر کے کہا کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں، آپ کو سارا رہائش دیں گے، تو آپ کائنڈلی آ کے یہاں پہ ایک لیکچر دے دیں. تو انہوں نے کہتے ہیں اس وقت بتایا کہ ایکچولی میں بیڈ ریڈن ہوں، 30s میں ایج تھی، کہتے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی وجہ سے سپائنل کارڈ انجری ہوئی، میرے میں پیرالسس ہے، چاروں لمبس پیرالسس ہے. تو کہتے آپ نے اتنی بکس کیسے رکھی؟ کہتے ہیں میں اب صرف میری وربل میں نہیں بول سکتا ہوں، تو وربلی میں ایک بندے کو ڈکٹیٹ کراتا ہوں، وہ لکھتا ہے اور وہ چھپ جاتا ہے. میں لکھ نہیں سکتا، نہ میں چل سکتا ہوں، نہ میں موو کر سکتا ہوں، لیکن اس نے زندگی بھر کی ہوئی مایوسی کا شکار نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. اب یہ ہے مسلمان جو اللہ تعالیٰ جنریٹ کرنا چاہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان سرکمسٹانسز سے کوئی افیکٹ ہوگی تو نہیں ہوگی کہ میں تو یعنی میرا قصور کیا تھا، بے قصور تھا، مجھے کیوں جیل میں ڈال دیا گیا. نہیں، جیسے سرکمسٹانسز ہو ایڈجسٹ کرنے کی پاور ہو، یہ قوت ہو، یہ قوت ارادی ہو، انسان اس طرح کا ٹرین ہو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ڈیسیژن میرا ہی ہے کہ کس کو میں ہدایت دوں گا، کس کو نہیں دوں گا، کس کو معاف کروں گا، کس کو عذاب دوں گا. کس کو انسان اس میں نہ فیصلے کرنا شروع کر دے کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ شخص جہنمی ہے، یہ تو جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ کسی کا کچھ پتا نہیں ہے. اپنا کام کرے، اپنے پر محنت کرے، دوسروں کو پیغام پہنچائے، جو لوگ تیار ہو جائیں وہ صدقہ جاریہ ہے، ورنہ انسان کا کام بس اتنا ہے. اس لیے مایوس بھی نہ ہو لوگوں کی وجہ سے، اور پریشان بھی نہ ہو حالات لوگوں کی وجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والوں، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اب انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سود کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ایمان والوں سود کو بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ. اب اس کی کیا ریزن ہے کہ جنگی حالات کے اندر غزوہ احد کے اندر اس کا تذکرہ؟ علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں, جن میں سے ایک وجہ تو یہ لکھی کہ وہ جو جنگی تیاری کر کے احد میں آئے تھے تو وہ سود کا پیسہ لے کے آئے تھے, انہوں نے بہت تیاری کی تھی اس جنگ کے لیے, بہت انویسٹ کیا تھا پیسہ, اور اس جو انویسٹ کیا تھا اس سے جو آمدنی وہ سب لے کے آئے تھے کافر اس جنگ کے اندر. تو یہ کہیں مسلمانوں کو نہ ہو کہ ہم بھی اگر اسی طرح دنیا میں سودی کاروبار شروع کریں, ہمارے پاس بھی اکنامیکل سٹیبلٹی آ جائے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ ہٹائی کہ اس سے ہٹو, جتنے حالات ہیں, جتنے سرمایہ ہے, جتنی تمہاری جو حالت ہے اکنامیکلی, اسی پہ نظر کرو, ایفرٹ کرو جتنی ہو سکتی ہے, لیکن حرام کی طرف نہ دیکھنا جس طرح کافر دیکھتے ہیں. پہلے ایک میسج تو اس لیے ذکر کیا. دوسری چیز یہ کہ اس میں ایک انڈائریکٹلی شجاعت کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ جب انسان ویک ہوتا ہے نا سائیکولوجیکلی مینٹلی, اور اللہ پہ کوئی توکل نہیں ہوتا, کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, اور اس طرح کی ایک فگر بن جاتی ہے, پرسنالٹی بن جاتی ہے, جو کہ یہ ساری کوالٹیز اگر نکال دی جائیں جو ابھی تک ذکر ہوئی, تو وہ ایسے ہی انسان سامنے آتا ہے جو حالات سے گھبراتا ہے, افیکٹ لیتا ہے, پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اب ایسا شخص ہے نا وہ مستقبل میں بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پالیں گے اسے. اس میں زیادہ سیفٹی نظر آتی ہے کہ میں حرام کما کے میں کسی طرح اپنے پیسے کو اکٹھے کر لوں اور وہ مجھے سیکیور کر دیں گے. اللہ پہ نظر میں بھی نہیں ہوتی ہے, بالکل بھی نہیں ہوتا. اس سے اللہ تعالیٰ نظر ہٹائی کہ نہیں, اتنے مینٹلی ویک نہ بنو, اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرو, مضبوطی دکھاؤ, اللہ پہ توکل کرو, اس میں مالی بھی ہے. جانی طور پہ فزیکلی اسٹرانگ ہونے کا کہا کہ جنگ کے اندر اسٹرینتھنڈ رہو, رکھو اپنے آپ کو, اسی طرح مینٹلی بھی اسٹرانگ رہو. اور مینٹل ویکنس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا, رسک کے حوالے سے, مال کے حوالے سے, وہ ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہتا ہے ریسورسز کا, اس میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ ایمانی کمزوری بھی ہے, مینٹل کمزوری بھی ہے. اگر توکل ہو تو انسان کبھی حرام کی طرف نظر نہیں کرتا کہ میں کیوں جھوٹ بولوں کاروبار میں, میں کیوں کسی کو دھوکہ دوں, میں کیوں کسی کے لیے مطلب یہ کسی کا حق تو دوں. میں اللہ پہ نظر کروں گا, جتنا مجھے رسک دے گا, جیسا دے گا, میں اسی پہ بس بھروسہ کروں گا. تو یہ والی جو مینٹلٹی ہوتی ہے, یہ والی جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کیپیبلٹی ہوتی ہے, یہ ریلیٹڈ ہے مینٹل اسٹرینتھ کے ساتھ, جو کہ ایمان کے ساتھ آتی ہے, جو کہ توکل کے ساتھ آتی ہے. تو یہ ورڈ جو ہیں, ٹرمینالوجی, بہت سارے سوال پیدا کر دیتے ہیں. یہ تو سارے سمپلس ہیں کہ سود لینا, دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, یہ سب ویکنس ہے کہ انسان مینٹلی ویک ہے اور ول پاور نہیں ہے, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, توکل نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک طرف کہہ دیا کہ جسمانی طور پہ تمہیں شجاعت ہونی چاہیے کافروں کے مقابلے میں, اور دوسرا یہ کہ جود کی ایک اور نشانی ہوتی ہے شجاعت نہ ہونے کی, کہ سود کھانا وہ بھی تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے. ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سود کو بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ, اس کا یہ مطلب نہیں تھوڑا سود لے سکتے ہو, مطلب یہ کہ ایز اے ہول سود کو تو پیچھے سورہ بقرہ میں حرام قرار دے دیا گیا. یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ ان میں زیادہ یہی رواج پایا ہوا تھا کہ تھوڑا قرض دے کے بہت سود لیتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا اس وقت جو فارم اویلیبل تھی اور موجود تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں صرف یہی حرام ہے, بلکہ ساری اس کے انڈر جو ہے وہ سب حرام ہے. اور پھر آگے کہہ دیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ کامیابی سود پہ نہیں ہے, کامیابی مال پہ نہیں ہے, کامیابی اکنامک سٹیبلٹی میں نہیں ہے, کامیابی جو ہے تقویٰ پہ ہے, اس سے تم کامیاب ہو. یہ میسیجز ہیں جو بالکل آج معاشرے میں اس کے بارے میں کوئی آشنائی نہیں ہے. کوئی کہے بھی کہ تقویٰ سے کامیاب ہوتے وہ حیران ہوگا کہ یہ کیا بات کر دی. واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلکم ترحمون, اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے. تو یہ کامیابی کی نشانی گرائی جا رہی ہے کہ اللہ سے تقویٰ, آخرت کا ڈر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ کی اطاعت. اب یہاں پہ یہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سائملٹینیسلی ایک جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, کیونکہ انسانوں کے اندر کسی نہ کسی حساب سے ایک نظریہ ریویل کرتا بھی رہا اور اب بھی کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے. کہ اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے یا نہ کی جائے، اور یہی چیز آگے لیڈ کر دیتی ہے حدیث کی نفی میں، جو انکار حدیث کا ایک فتنہ ہے، وہ اس کی اوریجن یہیں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے بھی یا نہیں ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہے ہیں تو کیا اس کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، حالانکہ اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے اللہ کی اطاعت کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا رہے ہیں تو تب بھی کافی تھا، لیکن یہی کلیئرٹی دینے کے لیے کہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت ہے، دونوں کی اطاعت کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی۔ تو یہاں پہ بس وہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دو طرح سے، ایک انسان کے طور پر، ایک نبی کے طور پر۔ تو انسانی مشوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری نہیں تھی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کئی بار اس کے اگینسٹ بھی کرتے تھے، لیکن نبی کے طور پر جو مشورے اور جو باتیں تھی اس کی اطاعت ضروری تھی، اس لیے صحابہ کئی بار کلیریفائی کر دیتے تھے یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں۔ تو مشورہ یہی کہ انسانی طور پر مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں نبی کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے میرا مشورہ ہے، تو کئی بار وہ کہتے تھے پھر ہم اس کے اگینسٹ کریں گے یا دوسری چیز کریں گے۔ تو لیکن یہ رہے کہ یہ ایمبیگوس نہیں رہی آج تک کہ کیا مشورہ تھا اور کیا حکم تھا، کیونکہ اس وقت تو تھا کہ پہلی سٹیٹمنٹ میں کلیئرٹی لے لی جاتی تھی، لیکن بعد میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتا دیا کہ یہ میرے حکم ہے اور یہ مشورہ ہے، تو وہ آگے امت کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مشورہ تھا انسانی طور پہ اور یہاں پہ حکم تھا۔ یہ بات نہیں تھی بعد والے لوگ کنفیوز رہے کہ یہ حکم تھا یا یہ مشورہ تھا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان و زمین سما جائیں، ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کر رہے ہیں سارے کہ بڑھو، کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا میسج کہ کمپیٹ کرنا ہے نا دنیا میں تو کرو، اس کے اندر نیکی تقوی کے لیے آگے بڑھو۔ ایک یہ بھی کمپیٹیشن ہے جس کو ریکمینڈ قرآن میں جگہ جگہ کیا گیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ کیا گیا کہ ایک دوسرے کمپیٹ کرو، آگے نکلو۔ کیا ہوتی ہے کمپیٹیشن؟ کبھی سوچے انسان، کتنے کمپیٹیٹو ہم ایگزام دے چکے ہیں کہ ایک دوسرے کمپیٹیشن ہوتا تھا کہ وہ کتنا سکور کر رہا ہے میں کتنا سکور کر رہا ہوں۔ وہ بس اپنے ذہن میں منزل لے آئے، یہی دین کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اس کا مقابلہ کس سے؟ کسی عام شخص سے نہیں، نیک لوگوں سے مقابلہ کرے کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا میں کیوں نہیں پہنچا۔ کیونکہ کئی بار صالحین کا تذکرہ گزرتا ہے یا ہوتا ہے کہ وہ کتنا صالح شخص ہے، وہ کتنا نیک شخص ہے، وہ کتنے نیک شیخ ہیں، اور وہ کتنے نیک تھے، اور ان کی کیا کیا نیکی تقویٰ تھی، اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، فرانے لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا میرے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ میں اس سے کمپیٹ کروں؟ یہ بالکل یہی ریکمینڈیشن ہے۔ کیا مطلب کہ ان کی زندگی پڑھوں، ایسے نیکی تقویٰ میں تھے، میں دیکھوں کہ ایسے تو ہونا ہے، ان سے آگے کیسے پڑھوں؟ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ عام بندے کا یہ عام طور پر رویہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اچھا بہت نیکی تقویٰ میں آگے تھے، ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں تھے، ہمارا ان سے لنک ہے وغیرہ وغیرہ، اور خود بالکل یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ ان جیسا بننا ہے یا ان سے آگے نکلنے کی کوشش کر۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کو دیکھے اور کہے کہ ان جیسا بنوں گا، ان سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا جو وہ کر کے گئے۔ یہ میں اس لیے آیا ہوں دنیا کے اندر، یہ جو ایک فریم آف مائنڈ ہے یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اس لیے نیک کی تقویٰ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا تذکرہ ہو اور خود انسان کہے کہ نہیں میں تو ویسے ہی زندگی گزار رہا ہوں، وہ بہت نیک لوگ تھے، اور ہمارے ملک میں ایسے نیک لوگ ہیں، ہمارے شہر میں ایسے نیک لوگ ہیں، وہ تو ہیں، میں کیا ہوں؟ یہ سوال میرے سے ان سے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سمپل۔ وہ اپنی آخرت کما کے چلے جائیں گے، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان سے ان کے متعلقین سے بھی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صرف الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والوں کا ذکر کیا، متقین کا ذکر کیا کہ کون لوگ تقویٰ والے ہیں، جو کہ سود نہیں لیتے اور جن کو جنت ملے گی، اور جس کے لیے ایک دوسرے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو کوالٹیز میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کوالٹیز کیا ہیں جس میں ایک دوسرے کمپیٹ کرو۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے مال خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی آسانی میں، تو وہی پرسنالٹی ہے کہ جو حالات سے متاثر نہیں ہوتی، محنت کام میں کام کرنا، میرے پاس ایک روپیہ یا ایک ریال ہے میں وہ بھی خرچ کروں گا اللہ کے لیے، میرے پاس ہزار ہے دس ہزار ہے میں اس میں سے بھی خرچ کروں گا اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں یہ کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کئی بار ایک ریال ایک روپیہ خرچ کرنے والا دس ہزار روپے خرچ کرنے والے سے آگے نکل جائے، دس ہزار ریال خرچ کرنے والے سے آگے نکل جائے، کیونکہ یہ سو میں سے ایک کر رہا ہے وہ لاکھوں میں سے دس ہزار کر رہا ہے، تو ریشو وائز یہ زیادہ آگے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دیں گے. اللہ کے یہاں ایسی کیلکولیشن چلتی ہے. تو اس لیے جو حال ہو یہ نہ سوچے کہ وہ تو بڑے اچھے حال میں، اگر میں بھی ایسا ہوتا تو کرتا، ٹھیک ہے یہ خیال ہے، اچھا خیال ہے، اگر اس میں حسد نہ ہو بلکہ یہی ہو کہ میں ویسا بن جاؤں میں اور زیادہ خرچ کروں، لیکن جس حال میں بھی ہے یہ نہ سمجھے یہ کم ہے، اس میں بھی جو کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر بڑھا دی جائے گی کمپیریزن کے طور پر کہ ان حالات میں یہ کیسا ہے، ان حالات میں یہ کیسا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہر ایک کی کیپیبلٹی فرق ہے، تو اس کیپیبلٹی کے ساتھ جو میرے اندر اس وقت موجود ہے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، اور جو میرے اوپر رسپانسبلٹی سب کے طور پر میرے اوپر ایز اے ٹوٹل جو رسپانسبل جو میں اس وقت کیپیبلٹی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کمپیرزن کریں گے، ہاں تم نے کیا کیا. جیسے یہ بھی کتابوں میں بعد مینشن ہے کہ ایک شخص سے وہ فوت ہوئے، تو غالباً ان چاروں ائمہ میں سے کسی کے بارے میں ہے کہ ان جیسا درجہ انہیں دے دیا گیا، خواب میں آیا کسی کو ان جیسا درجہ، حالانکہ وہ عام کام کرتے تھے محنت مزدوری. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسی محنت ایسا کام، یعنی اس شخص نے کیا کیا، اس کے گھر میں جائے کسی نے پوچھا کہ وہ کیسا شخص تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ یہ اس کے بارے میں پتا چل رہا ہے. تو کہتی اس کی وائف نے بتایا کہ اس شخص کی ساری زندگی محنت مزدوری میں گزری، لیکن رات کو سوتے ہوئے جب وہ سامنے گھر میں دیکھتا کہ وہ امام جو ہیں رات کو تہجد میں کھڑے ہیں چھت پہ، ان کا نظر آتا ایک تشبیہ نظر آ رہی ہوتی، تو اس کے دل میں ایک سوچ ہوتی کاش مجھ پہ بھی یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں بھی ساری رات اللہ کی عبادت کرتا، کیونکہ میں صبح اٹھنا ہے پھر جانا ہے مزدوری کرنے، تو یہ وقت سونے کے لیے میری ضروری ہے اس لیے میں سو رہا ہوں، لیکن فرائض اور حقوق کے بعد ساری چیزیں پوری کرتا اپنی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی مقام دے دیا سرست کی وجہ سے. تو کمپیریزن اللہ کے یہاں ایسے ہوں گے، وہ چاہ کیا رہے اور اس کے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیا ریسورسز ہیں، اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو حالات سے متاثر نہ ہو، یہ میسج آج لے کے جانا ہے کہ حالات سے متاثر نہیں ہونا، میرے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو میکسیمم یوز کرنا، یوٹیلائز کرنا، شکوے نہیں ساری عمر کرتے رہنے یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا، یہ ہے اور یہ نہیں، اس سے نکلے اور ٹائم کو یوٹیلائز کرے میکسیمم. یہ بھی علماء لکھا ہے کہ ماضی اور مستقبل یہ اللہ کے درمیان اور انسان کے درمیان پردہ ہے، یہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، یہ ماضی اور مستقبل اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ ہے، اس کو ہٹائے. ہر وقت ماضی میں الجھے رہنا، ہر وقت مستقبل کی فکر میں رہنا، یہ انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے. کرنٹلی دیکھے میرے پاس کیا ریسورسز ہیں اور کیا میں کر سکتا ہوں، اس کو میکسیمم کرے. ہر وقت مستقبل کے سوچے سوچنا، ہر وقت ماضی کے غموں میں الجھے رہنا، یہ نہیں ہے مسلمان کی زندگی گزارنے کا طریقہ. اور اگلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. اب اس میں کمپیٹ کرو کہ میرا غصہ کم ہے یا اس کا غصہ کم ہے، میں غصے کو زیادہ کنٹرول کرتا ہوں یا دوسرا شخص زیادہ کنٹرول کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ مقابلہ چاہتے ہیں ایک دوسرے سے. اور اگلی چیز ولاعفین عن الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپشن دی ہیں کہ رینج کے اندر ہے. غصہ ہر ایک کو آتا ہے ایز اے ریکشن، کوئی برا ہو تو غصہ آتا ہے، تو پہلی آپشن ہوتی ہے کہ ریکٹ کر دے، بدلہ لے لے اسے، تو بالکل یہ آپشن ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ وہ لمٹس کے اندر ہو، ویسا ہی ہو جیسا اس نے ظلم کیا ہے، جیسے اس نے جرم کیا ہے. تو اس کو کہہ دیا گیا والقاذمین الغیظ، یعنی غصے کو لمٹائز کر لینا، اس لمیٹیشن کے اندر رکھنا کہ اس سے زیادہ نہیں مجھ سے کچھ کروں گا، اس نے ہی بدلہ لوں گا جتنا اس نے دیا. اور دوسرا ہے وہ عافینا الناس، کیوں بدلہ کیا لینا، چلو اللہ کے لیے معاف کیا اللہ سے لیتے ہیں، اس سے کیا لینا، اگر بدلہ لے بھی دیا تو کیا ہوگا آخرت میں، یعنی میرا تو حساب چکتا لیا، کیوں نہ ایسا کروں کہ اس کو اٹھا رکھوں آخرت کے لیے کہ میں ابھی معاف کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا بدلہ دے لوں گا، یہ اچھا سودا ہے. اور اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے کی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. تھرڈ ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ معاف ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ خیرخائی کو اترایا، یہ میرے ساتھ برا ہے میں اس کا اچھا ہو جاتا ہوں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ظلم کر رہے، آپ کا کام احسان کرے، پیغام پہنچائے ان کو، آپ نے ان کی خیر خائی چاہنی ہے، یہ احسان کا درجہ ہے. کہ احسان کرو دوسرے پہ. اور آیت مبارکہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کاول کاظمین الغیظ غصے کو پینے والے, والعافین عن الناس معاف کرنے والے, لیکن جب احسان کی بات کرنی تھی اللہ نے انداز بیان بدل دیا, واللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والے. تو اتنی اونچی صفت ہے, اللہ نے کہا مجھے محبت ہے اس سے جو احسان کرتا ہوں, یہ کوئی آسان کام نہیں کہ دوسرا برا کرے اور میں اچھا کروں. اتنے پہ تو کئی بار انسان آ جاتا ہے چلو معاف کر دیا, اور کئی بار اس لیے معاف کرتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا, لیکن یہ کہ قوت کے باوجود دوسرے پہ احسان کرنا, دوسرے کو معاف کر دینا, احسان کرنا, اس کو اس کے ساتھ بہتری چاہنا, یہ بہت اونچا درجہ ہے, یہ انبیاء کا درجہ ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ ان کے لیے بھی بد دعا نہ کریں, آپ اپنا کام کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور یہی آپ کا مقام ہے, مقام احسان. اور یہی اس لیے آیت مبارکہ, اس علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد کرانے کے لیے بھی یہ اتاری گئی کہ یہ آپ کا مقام ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے, اور یہ اپنے کیے پہ جان کر بوجھتے اعتراض نہیں کرتے. یہ پھر اگلی صفت نیک متقی لوگوں کی, اور جس پہ کمپیٹ کرنے کو کہا گیا. اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفت کیا گنا رہے ہیں کہ اذا فعلوا فاحشہ, یعنی کہ اگر کوئی ان سے فحش کام ہو جائے تو فوراً معافی مانگتے ہیں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی معصوم نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ نفس ہے, ہر شخص انسان ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, کبھی بھی ہو سکتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک سلجھے انسان میں, کہ غلطی کی فریکوینسی کم ہوتی ہے, گناہ کی فریکوینسی کم ہوتی ہے. معصوم کوئی نہیں ہے, کیونکہ کوئی کہے کہ میں تو بالکل معصوم ہوں, مجھ سے نہ کبھی غلطی ہوئی نہ ہوگی, ایسا کوئی نہیں. اسی لیے یہ جگہ جگہ جہاں مسلمانوں کی, مومنین کی, متقین کی صرف ذکر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہی گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں, کس چیز کی معافی مانگوں. کئی بار شیطان یہ بھی دل میں ڈالتا ہے کہ دعا کی جاتی ہے اور بہت اس میں یہ دعا زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. تو ایک نئے شخص, عام شخص کے دل میں آتا ہے کہ کیا ایسا گناہ ہو گیا کہ اتنی معافیاں رو رو کے مانگ رہے. تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ جتنا انسان پہ اللہ کی معرفت بڑھتی ہے, اللہ کو پہچانتا ہے اور اپنے کو پہچانتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں, اس کا حق کیا تھا, میں نے کیا دیا. تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اسے اپنے ایمان نامے میں کہ کیا کیا ہے. نماز پڑھی وہ بھی بے ادبی تھی, جتنا پڑھنے کا حق تھا وہ ایسے نہیں پڑھی. استغفار ایون کیا وہ بھی بے ادبی تھی, میں استغفار کروں اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اور دل کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور. ایسے کسی سے معافی مانگتے, کسی انسان کے پاس جا کے ایسے معافی مانگے, چہرہ دوسری طرف کرے اسے کہ مجھے معاف کر دو, تو کہے گا پہلے بات تو صحیح طرح کریں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے عام طور پر ڈیل کیا جاتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اسے بھی قبول کر دیتے ہیں, اس پہ بھی معاف کر دیتے ہیں. تو یہ جب انسان کو کھل جاتی ہیں باتیں, تو اسے کچھ نظر نہیں آتا اعمال نامے میں سوائے اس کے گناہ ہیں, نیکیاں بھی گناہ محسوس ہوتی ہیں. تو وہ کیا مانگے, اللہ تعالیٰ سے کیا کہے, یہی کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہا کہ اگر ان سے کبھی گناہ ہوتا ہے تو اس پہ اصرار نہیں کرتے, اس پہ جم نہیں جاتے کہ ہوا تو کیا ہو گیا, میں انسان ہی ہوں, ایسے نہیں. ایک یہ مطلب اصرار نہیں کرتے, دوسرا یہ مطلب کہ اسے کنٹینیوٹی سے کرتے نہیں رہتے. آج اگر کوئی بتا دے یا کوئی متوجہ کر دے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے, تو فوراً وہ ایڈمٹ کرتے ہیں, بے شک ان کی جو مرضی پوزیشن ہو, بے شک وہ کوئی شیخ ہوں, بے شک وہ کوئی بہت بڑے عالم ہو, وہ خود ہی کے لیے ایڈمٹ کر لیں گے کہ بالکل مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی بار لوگ عام طور پہ جو دیندار لوگ سمجھے جاتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, مشائخ, ان کو آئیڈیا فگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی. یہ بھی انسان کو اصلاح کر لینی چاہیے, ہر شخص انسان, کسی سے بھی کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ متقین کی نشانی بتا رہے ہیں کہ جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے. تو گناہ ہو سکتا ہے, اتنا انہیں یعنی کہ یہ کہنا کہ کیوں کر دیا اور پھر ان کی غلطی کو پکڑ کے اچھالنا, یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے. بلکہ عام طور پہ جو متقین ہوتے ہیں ان سے غلطی ہوتی ہے فوراً معافی مانگتے ہیں, لوگوں سے بھی اور اللہ سے بھی. تو ان کو معاف کر کے اس کو بھول جانا چاہیے, نہ کہ انہیں پبلسائز کرے, ان کو اچھالے ان کی غلطی کو, تاہی کو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہی طریقہ کار ساری عمر رکھنا چاہیے, کیونکہ کوئی شخص یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کہے مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. تو اس لیے روزانہ اللہ سے معافی مانگے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ پر سنت تھی کہ استغفار کرتے رہتے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے رہتے تھے تو عام شخص کی کیا, یعنی کہ اسے خود سمجھنا چاہیے کہ اسے کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اپنایا کہ کون ہے اللہ کے سوا جو معاف کرے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا, یہ مومنین متقین اور اولیاء کے سامنے کھلی ہوتی ہے کہ واقعی میں مجرم ہوں اور کون ہے اس کے سوا جو مجھے معاف کرے. اسی کا مجرم اب کیسے میں کیسے مناؤں, سوائے اس کے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے معاف کرتے, مجھے معاف کرتے, مجھے معاف کرتے. پتا تو چلے گا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں معاف کر دیا, تو وہاں پہ اسے پتا چلے گا کہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے. ابھی جب تک وہ وقت نہیں آتا, وہ تو اس کی یہی حالت رہے گی کہ معافی ہی مانگتا رہے گا. تو یہی حالت رہتی ہے مسلمان کی, ساری عمر معافی مانگتا ہے. اب معافی مانگنے والا شخص کیسے اصرار کرے, جس کی حالت یہ ہو کہ میں ہوئی مجرم, وہ کیسے اصرار کرے, کیسے اکڑے. یہ دونوں اپوزٹ چیزیں, ایک کنٹراسٹ ہیں. اکڑنا کسی گناہ پہ, اس پہ بولڈلی کرنا کہ کیا ہو گیا میں کرتا ہوں, تو یہ اور یہ والا ایٹیٹیوڈ کے معافی مانگتے ہیں بالکل اپوزٹ کنٹراسٹ پہ ہیں. اگر کوئی بولڈ ہے گناہ پہ تو وہ ان میں نہیں شامل, جس کی اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. اور اس میں ولم یسر والا ما فعلوا کے اصرار نہیں کرتے, اس میں وہ گناہ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جو کہ پبلکلی کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی گناہ کیا اور اس کو لوگوں دوستوں میں آ کے بتانا شروع کر دیا کہ میں نے تو فلم دیکھی, میں نے تو مووی دیکھی. اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ نامحرم کو دیکھنا ہی گناہ ہے. یہی کہہ دینا کہ میں نے کوئی فلم اور مووی دیکھی, عام فلم اور مووی, تو یہ بھی گناہ کو بتا رہے لوگوں کو کہ نامحرم کو دیکھنا یہ گناہ ہے. اب اس کو بتانا کہ یہ اسی آیت مبارکہ کے اندر شامل ہے کہ وہ قلب سائز کر رہے اپنے گناہ کا. اور اسی کے اندر علماء نے داڑھی کو بھی رکھا کہ داڑھی بھی پبلک گناہ ہے. ایک ہے تنہائی کا گناہ, ایک ہے پبلکلی گناہ کرنا, اس میں داڑھی نہ رکھنا بھی ہے کہ وہ قلب سائز کر رہا کہ ہاں میں نے ایک چیز حکم کی خلاف ورزی کی. تو وہ اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اس گناہ کی. اسی طرح پردہ اس میں شامل, جتنی بھی ایسے گناہ جو اپیرنٹ ہے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اوپن ایک جرم ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص گھر کے اندر شراب پیے, بین ہو گورنمنٹ کی طرف سے گھر میں پیے, تو اس کو ویسے نہیں پکڑا جائے گا اگر وہ پبلکلی جا کے پینا شروع کر دے. اسے فارم پولیس پکڑ لے گی کہ پبلکلی کیوں کر رہے ہو, گھر کے اندر ٹھیک ہے ایک پردہ تھا لیکن پبلکلی تو نہیں کر سکتے. تو یہ اصرار میں شامل ہوتا ہے. وہ لم یسر والا ماں فالو کہ اصرار نہیں کرتے اس چیز کے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مقصد ہے, اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے, جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی. کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کوالٹیز والے لوگ ہیں, تقویٰ پہ دعویٰ نہیں ہے, وہ کچھ صفات کا نام ہے. تو متقی لوگ جو ایسے ہوتے ہیں, عاجزی والے, اللہ سے معافی مانگنے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے, ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی. اب میں سوچوں یہ ساری ایٹریبیوٹس ہیں میرے اندر کے نہیں ہیں. اور گناہ کے متعلق اتنا ذہن میں رکھے, یہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن ہے کہ گناہ بہت ہو گئے, کیسے پتہ چلا اللہ نے معاف کر دیا. سمپل سی بات ہے, اگر میں نے دل سے معافی مانگ لی اور میرا نہیں ارادہ آگے وہ گناہ کرنے کا, فی الحال تو معاف ہو چکا, یہ پکی بات. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اللہ پر ضروری ہے, الفاظ کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ یہ ہے, ورنہ اللہ پہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول کرتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, تو یہ اللہ پہ بدگمانی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے میں توبہ ضرور قبول کرتا ہوں, جو صحیح دل سے توبہ کرے تو بس ہو گئی, بے شک ساری عمر کی وہ غلطیاں ہوں اسی وقت مٹ گئیں. اس کو کہتے ہیں ماضی کے غموں میں الجھ جانا, جو بھی میں نے ذکر کیا, وہ اللہ اور بندے میں پردہ بن جاتی ہے. تو ماضی کے غموں میں, گناہوں میں اتنا نہ الجھ جائے, ان میں انوالو ہو جائے, ان کے غموں میں ڈوبا رہے کہ آگے کچھ نہ کر سکے. نہیں, توبہ کرے بس ختم, وہ سیکشن زندگی کا ختم ہو گیا, اب نئی زندگی شروع کرو. اس طرح سے توبہ کرے اور اس کو سمجھے. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت۔ تو درمیان میں ان لوگوں کا تذکرہ کر کے، متقین کا تذکرہ کر کے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو ریزیوم کیا کہ یہ جو غم اور صدمہ مسلمانوں کو پہنچا تھا اس غزوے کے اندر، عہد کے اندر تکلیف پہنچی تھی، اب اللہ تعالیٰ اس کی ریزنز دے رہے ہیں اور اس کا بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے اور کیا تم نے غلطی کی جس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اب ساری ویسی ڈیٹیلز کریں۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ یہ دو ورڈ یوز قرآن میں ہوتے ہیں، قدرت کا ایک سنت کا۔ قدرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی پاور، یہ اس کو قدرت کہتے ہیں۔ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی عادت۔ سنت کا ورڈ کا مطلب ہی عادت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیٹ کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، اللہ تعالیٰ سے لیٹ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اور سنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ مال لاؤ میں تمہیں کامیابی دوں گا، یہ چیز لاؤ میں کامیابی دوں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تم مجھے مانو میں تمہیں کامیاب کروں گا، جو جگہ جگہ ذکر کر دیے۔ صبر تقوی لاؤ میں کامیاب کر دوں، نیکی تقوی لاؤ میں کامیاب کر دوں گا، پچھلی آیت جو تقوی لاؤ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ سنت ہے۔ تو اللہ نے کہا وہی سنت جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے۔ زمین پہ گھوم بھی پھر کے دیکھو، یقین آ جائے گا تمہیں، یہ کوئی پہلی بار انسیڈنٹ نہیں ہو رہا، پہلے جا کے دیکھو قوموں کے ساتھ کیا ہوا، یہی ہوتا رہے گا قیامت تک۔ یہ میسیجز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کیا ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں الٹیمیٹلی کامیاب کر دے۔ وقتی طور پہ کسی کو کوئی غم پہنچ جانا، وقتی طور پہ رنج پہنچ جانا، وقتی طور پہ کسی پہ ڈکلائن آ جانا، یہ ناکامی نہیں ہوتی، یہ تو اتار چڑھاؤ۔ الٹیمیٹ جو ہے ایز اے ہول جو قومیں کامیاب ہوئی ہیں ان کو لے کے آؤ ہسٹری کے اندر، وہ وہی ہوں گی جو اللہ کی ماننے والی ہوں گی۔ جب اللہ کی ماننے والے اللہ کی ماننی چھوڑ دیتے ہیں تو ان پہ دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا سنت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی۔ سوری بنی اسرائیل 15 پارے کی سورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ آیات اتاری ہوئی ہیں جن کا مفہوم یہی ہے کہ یہودیوں دیکھو تم نے اللہ کی مان نہیں مانی، ہم نے دوسری قوم پہ تمہارے اوپر مسلط کیا جنہوں نے تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں قتل کیا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا، اگر تم مانو گے تو تم بھاوی ہو جاؤ گے، پھر تم ویسے ہی ایٹیٹیوڈ رکھو گے، پھر تمہارے اوپر قومیں مسلط کر دی جائیں گی۔ تو قوموں کو مسلمانوں پہ، ایمان والوں پہ مسلط کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اگر وہ مسلمان ماننا چھوڑ دو۔ اب دنیا کے نظام سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کیوں قومیں اوپر ہیں چند، کیوں قومیں مسلمان قوم نیچے چلی گئی۔ ہسٹری کے پورا گراف بنا کے دیکھیں مسلمانوں کی ترقی اور زوال کا، اور ان آیتوں کے ساتھ ان کو میچ کرے تو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور کیا طریقہ ہے مسلمانوں کے گراف پر دیکھ جانے کا۔ تو یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے اللہ کی، یہ ہمیشہ سے ہے، تم زمین میں پھرو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو اور اس میں دیکھ لو کہ کون سی قومیں کامیاب ہوئی ہیں، کون ناکام ہوئی ہیں، ان کی ریزنز کیا ہیں۔ کئی فکانہ عاقبت المکذبین کے جو نہیں مانتے وہ وقتی طور پہ ان کی کامیابی نہ دیکھو، الٹیمیٹلی وہ ناکام ہوتے۔ تو اس میں دونوں کو پیغام دے دیا، مسلمانوں کو تسلی دے دی کہ نہ گھبراؤ، تم حق پہ ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ وقتی ناکامی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، لیکن کافر بھی خوش نہ ہو کہ کامیاب ہو کے جا رہے ہیں، یا بظاہر کامیاب ہو کے، وقتی طور پہ کامیاب ہو کے، الٹیمیٹلی انہوں نے ناکام ہو کے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے واضح کر دی کے بعد لوگوں کے لیے، اس میں کافر بھی شامل ہیں، اور مسلمان اور متقین کے لیے اس میں نصیحت دے دی گئی کہ وہ گھبرائیں نہ، غم نہ کھائیں، ان کے لیے ہدایت ہے اسی سے اسٹک کریں۔ اور پھر صاف طور پہ کہہ دیا ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ اب یہ میسج اس امت کے لیے، اب وہ حالات اس وقت کے حالات، مسلم امت کے حالات سے میچ کر رہے ہیں غزوہ احد کے، اس وقت کے حالات، یہ ساری اس پہ امپلیمنٹ کرتا رہے آج کل کے حالات۔ سوچے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ غم کھاؤ نہ کمزور پڑو، تم یہ کامیاب نہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے، ان کن تم مومن۔ تو جو کریکٹ کرنے والی چیز ہے، جو جس پہ توجہ ہونی چاہیے مسلمان کی، وہ ہے ان کن تم مومنین، کہ ان کن تم مومنین ہے کہ نہیں، مومن ہوں کہ نہیں۔ اگر مومن نہیں ہوں تو پھر پہلی والی آیت مبارکہ کا حصہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ پھر تو غم بھی ہوگا، پھر مایوسی بھی ہوگی، کمزور بھی انسان پڑ جائے گا۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرحهم مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو ان آیات کو جتنی بار پڑھو انسان کو اللہ سے اپنے رلیشنشپ کا احساس ہوتا. مسلمانوں کو ہم پہنچے اللہ تعالیٰ نے آیات کے آیات اٹھا رہا کہ جیسے پہ تسلی دیتا ہے اپنے بیٹے کو، اپنے سے نہیں کسی بندے کو کسی غم پہنچے تسلیاں دیتا ہے، ایسی محسوس ہوتا. تو یہ آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ایسے ہی زخم پہلے لگ چکا ہے. تو یہ نشاندہی کر دی گئی کہ غزوہ بدر کے اندر یہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ 70 کفار مرے، 70 پکڑے گئے، یہاں تمہارے تقریباً 70 کے قریب شہید ہوئے اور کوئی پکڑا نہیں گیا، کوئی قیدی نہیں بنا. تو اب ان اس سے ہی تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو پہلے کا وقت یاد کر لو، ایک سال پہلے کی بات یاد کر لو، تو ابھی بھی تمہارا نقصان کم ہوا، ان کا بہت ہو چکا تھا پچھلے سال. اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ تو دن ہے، بدلتے رہتے، یہ تو نظام دنیا ہے، اس کو اتنا اس میں غمزدہ نہ ہو. یہ میری مطلب میرا طریقہ ہے کہ میں دنوں کو بدلتا رہتا ہوں، کبھی کسی قوم کو فتح دے دی، کبھی کسی قوم کو فتح دی. اب اس میں یہ بات نہیں کہ اس میں کوئی میسیجز نہیں ہوتے، اس میں بھی میسیجز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں اس لیے کیا، اب ریزن دے رہے ہیں اللہ، اس لیے کیا کہ میں ایمان والوں کو دیکھ لوں کہ کون ایمان والا ہے. تو حالات سے پتہ چل جاتا ہے، فلٹر ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کا ایمان کتنا ہے، اس کا توکل کتنا ہے، اس کا تقویٰ کتنا ہے، اس کا کتنا ہے. اگر سچے حالات رہیں ایک جیسے سب کے حالات ہو، کیسے فلٹر ہو؟ ایگزامینیشن ہال میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا ایگزامینیشن کون سا ہوتا ہے جس میں فلٹر ہو جائے، کہ مشکل کوشچن ہوتے ہیں، ایوریج کوشچن ہوتے ہیں، آسان کوشچن ہوتے ہیں، تو اس سے فلٹر ہو جاتا ہے. اگر ایسے ایگزام وہ سارے ایک لیول پہ ہوں تو وہ کیسے ایگزامینیشن؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مشکلات جو آتی ہیں انسان پہ، اس سے انسانوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون کس لیول پہ ہے. تو میں چاہتا تھا ایمان والے علیحدہ ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا تھا کچھ شہید ہو جائے، ان کو میں اونچے درجے پہ پہنچا دوں. اب یہ سوچو کہ کم بات تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہی کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ سوچو کہ وہ اگر کوئی کامیاب ہو گئے ہیں وقتی طور پر تو کوئی اللہ کو ان سے محبت نہیں، اللہ کو ظالموں سے قتل محبت نہیں، وہ منافق کی صورت میں ہو یا کافر کی صورت میں، اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وقتی کامیابیاں ہوتی ہیں دنیا میں، عروج کئی بار کئیوں کو مل جاتا ہے، اور وہ دنیاوی طور پہ اللہ کی نہیں مان رہے ہوتے. یہ بھی کئی بار کوشچن کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص تو کبھی اللہ کی مانتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، دھوکے دیتا ہے، سود کھاتا ہے، اور وہ پھر بھی دنیا میں عیش کی زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا آنسر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، یہ آزمائش کے لیے ان کی بھی اور تمہاری بھی ہو رہا ہے. یہ آنسر وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں ہماری ڈیلی لائف میں جو اپنی گیبر. تو یہ نہ سمجھے، کئی بار یہ کہہ بھی دیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ اس میں سارے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہ ہوتی تو کیوں ایسا ہوتا، تو ہمیں یہاں اللہ دے رہا ہے تو وہاں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے میرا رسول، دنیا کے حالات کے نہ فیصلے کرو آخرت میں کیا ہوگا. کئی بار دنیا میں مشکلات میں رہنے والے آخرت میں بہت ٹاپ پہ ہوں گے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کے رکھ دے، وہ کافروں کو منیمیٹ کر دے. اگلی ریزن یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ میں ایمان والوں کو نکھار دوں، پالش کر دوں. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب غم سے گزرتا ہے تو وہ کچھ سیکھ کے نکلتا ہے کہ جو دوسرا شخص جو غم میں نہیں گیا وہ نہیں سیکھتا. اور کئی بار علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو گناہ کرے اور ایک شخص جو گناہ نہ کرے، ان میں سے کون افضل ہے؟ یہ بحث علماء کے درمیان پوری اس پہ ڈسکشن چلی ہے کہ ایک شخص کبھی اس نے بھی گناہ نہیں کیا، یہ افضل ہے یا وہ شخص افضل ہے یہ گناہ کر کے توبہ کر دے. تو دو تر دلائل ہیں، لیکن ایک دلیل جو دی جاتی ہے کہ نہیں وہ افضل ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے، اس میں یہی ریزن دی جاتی ہے کہ جس نے گناہ کر کے توبہ کی اس غم کو دیکھ چکا ہے. اس غم کو دیکھ چکا ہے جو انسان گناہ کر کے پشمان ہوتا ہے. اور ایک تکلیف سے رہتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا جو اس شخص نے نہیں دیکھا جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. تو اس وجہ سے یہ دل شکستگی کی وجہ سے اتنے جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اوز پہ نہیں ہوتی, ایک رائے یہ بھی ہے. تو غم انسان کو نکھارتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا میں ایمان والوں کو نکھارنا چاہتا تھا, ان میں کچھ ایٹریبیوٹ پیدا کرنا چاہتا تھا اور قیامت تک لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا تھا جو ہمیں مل رہا ہے. بحث امت بھی اس میں ہمیں میسج ہے, پرسنل لائف کے لیے میسجز ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اور مقصد بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے, حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا جو ثابت قدم رہنے والی ہیں. تو یہ اگلی ریزن کہ میں ٹیسٹ لے رہا تھا, ٹیسٹ سے کیا پتا چل رہا ہے کہ کون جنت کا کیپیبل ہے کون جنت کا کیپیبل نہیں ہے. یعنی کہ ایک سٹرگل سے تمہیں گزارنا تھا, سٹرگل کے بغیر نہیں پتا چلتا. دنیا کے اندر سٹرگل ہے ہی اس لیے کیوں کوشچن یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہ نہ رکھتے کوئی گناہگار نہ ہوتا. تقدیر کی ڈسکشن کے اندر ایک کامن کوشچن کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی لیے ہے کہ گناہ کے آپشن بھی رکھیں اور پھر کہیں کہ سپاہ آ جاؤ, آپشن رکھ کے کہیں نگاہوں کو جھکاؤ, غصہ دے کے کہیں غصہ کا استعمال نہ کرو. یہ ہے انسان کا ٹیسٹ. اگر آپشن ہو ہی نہ تو پھر فرشتوں اور انسانوں میں یہی تو مقابلہ ہے. فرشتوں سے انسان کیوں اوپر چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس یہ ہے ہی نہیں آپشن کہ وہ گناہ بھی کریں, ان کے اندر نفس ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکلیف دے کے میں چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں ٹیسٹ کروں کہ کون جنت کا حقدار ہے کون نہیں ہے, کون جہاد کرتا ہے ایفرٹ کرتا ہے, کون تکلیف کے باوجود اللہ کی طرف نظر کرتا ہے, کون صبر سے کام لیتا ہے, استقامت سے لگا رہتا ہے اور ایک کنٹینیوٹی سے لگا رہتا ہے. تو ہمارے لیے یہی میسجز ہیں, کنٹینیوٹی سے لگے رہنا, ایفرٹ کرنا, تکلیف آ جائے دنیا کے اندر دینی حساب سے دنیاوی حساب سے لگے رہنا. تو یہ مسلمان ہوتا ہے جو جس کو شروع میں کہا کہ حالات اور احوال سے متاثر نہیں ہوتا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے, چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا. تو یہ اس چیز کے نشاندہی کر دی کہ کیوں اگر یہ غم پہنچ گیا, شہید ہو گئے تمہارے مقرب اور تمہارے عزیز لوگ, تو کس چیز کا غم؟ تم کو خود خواہش نہیں تھی شہادت, تم تو دعائیں کرتے تھے تمنا کرتے تھے ہمیں شہادت کی موت آئے تو لو تمہاری تمنا پوری ہوگی. اب یہ ہے اس واقعے سے پوزیٹو نکالنا, یہ بھی اپروچ دی جا رہی ہے کہ یہ ہوتی ہے ایک اپروچ زندگی گزارنے کی, پیسمسٹک آپٹومسٹک اپروچ. آپٹومسٹک رہو ہر چیز میں, دیکھو اس میں فائدہ کیا ہو گیا, اس میں فائدہ کیا ہو گیا. یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. اب اس میں سے اپنے عزیز و اقربا شہید ہو گئے ہیں, غم میں ہیں, تو وہ پوزیٹو سے لطا دکھا رہے ہیں کہ وہی تو تمنا کرتے, دعائیں مانگتے تھے, ان کی دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں. وہ تو میرے کل کی جگہوں میں پہنچ گئی, کس چیز کا غم, کس چیز کا غم؟ وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اور تم اس کے غم میں بیٹھے ہو. تو یہ تسلی دی جا رہی ہے مختلف انداز سے پوزیٹو دکھا کے, کیونکہ جو باہر نکلنے کا فیصلہ تھا مدینہ طیبہ سے باہر جا کے لڑنے کا فیصلہ تھا, اس میں اس کی بیسس یہی تھی کہ صحابہ چاہتے تھے کچھ لوگ کہ ہم باہر نکلے اور ہمیں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع ملے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی تو تھا, تمہیں موقع ملا اور اس میں تمہارے دوست شہید ہو گئے, لوگ شہید ہو گئے, تو یہ تم کی دعائیں قبول ہوئیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ممن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں, بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا. تو انہی جنگی حالات میں یہ بات ہوئی تھی کہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, اور جس سے مسلمانوں کے پاؤں کچھ اکھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی, اور کیسے فرمائی گئی؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک رسول ہے؟ تو اس سے پہلے بھی رسول آئے, وہ اب دنیا میں ہے, وہ بھی دنیا سے جا چکے اور وفات ہو چکی ہے, پردہ فرما چکے ہیں. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ تمہاری ایم کیا ہے, منزل کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ تو ویسے ہی ہے, وہ تو موجود ہے, اس کے لیے تم لڑ رہے تھے, اس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. تو اس طرح سے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اگر وہ قتل ہو جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے, دین چھوڑ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس کے لیے تم کر رہے ہو, دین اس کا ہے, وہ باقی ہے, تو اس کے لیے دین پہ بھی جمے رہو. اور یاد رکھو اگر کوئی دین کو چھوڑتا ہے کسی بھی وجہ سے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, اپنا نقصان کرے گا. اب یہ اس میں بھی چند میسجز آج کل کے حالات کے مطابق کہ کئی بار انسان کسی ایک انسیڈنس کو لے کے نہ ساری عمر دین سے شکوہ شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ کسی شخص نے جیسے رپورٹ ہوئے کہ مسجد میں کسی کو ڈانٹ دیا کہ تم کیا کر رہے ہو, تم ایسے نماز پڑھتے ہو, ایسے تو نہیں پڑھتے, تمہیں پڑھنی نہیں آتی, وہ صرف مسجد آنا چھوڑ دیتا. اب اس شخص کا ایک قصور تھا, اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب اس میں سب چیزوں کی اصلاح ہے کہ اس کا ایم کیا تھا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, کسی شخص کے لیے اللہ کو چھوڑ دینا, کسی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دینا یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی نے داڑھی رکھ لی, کسی نے آئے کہہ دیا یہ کہ تم شروع کر دیو, تم صوفی بن گئے. انسان اس کی بات سے بچنے کے لیے کہتا نہیں میں تو نہیں رکھتا, وہ کیا چاہ رہا ہے, اس کا ایم کیا ہے, یہ انسان ہے, یہ لوگ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات پانے کی خبر میں تمہارے پاؤں نہیں اکھڑنے چاہیے, تو یہ عام انسان کیا حیثیت رکھتا ہے, ان کے لیے میں دین چھوڑ دوں؟ تو یہ میسج اللہ تعالیٰ, اور جو چھوڑے گا وہ کسی کو نقصان نہیں کر رہا, اپنا کر رہا. تو یہ بھی اس میں ایک میسج ہے. پھر کئی بار یہ بھی دیکھا گیا کہ کسی نیک شخص کو غلطی ہو گئی تو انسان کہتا ہے کہ نیک لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, فلاں شخص تو ایسے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے دین چھوڑ دیتا ہے. ساری چیزیں موجود ہیں معاشرے کے اندر کہ عمل کرنا ویک ہو جاتا ہے, اس کا نمازیں چھوڑنی شروع ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے گناہ کر دیا اور بڑا نیک بنتا تھا. میرا مقصد وہ تھوڑی تھا, میرا مقصد تو اللہ تعالیٰ ہے. کسی شخص سے غلطی ہوئی یا گناہگار ہو گیا, کوئی فاسق ہو گیا, تو میں اس کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دوں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا کہ ہمیں مین آبجیکٹو اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے, ہمیں فوکس رہنا ہے. یہ سارے لوگ جو دین کی طرف بلا رہے ہیں, جو نیک صالحین ہیں, وہ ہیلپ فل ہیں, وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ کہ بذات خود مقصد نہیں ہے. کوئی شیخ انسان رکھتا ہے بذات خود شیخ مقصد نہیں ہے, وہ اگر فوت ہو جائے, وہ اگر فاسق بن جائے تو کیا دین چھوڑ دے گا انسان؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی چھوڑے گا. تو اللہ تعالیٰ سے سٹک رکھ کر کے حالات میں بھی نہیں چھوڑنا, لوگوں کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑنا, احوال کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑنا, کسی وجہ سے اللہ کو نہیں چھوڑنا, ان سے متاثر نہیں ہونا, یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے. اور اس مجاہدین کے اندر, مومنین کے اندر ایسے لوگ تھے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہنچی صحابہ کو, تو ان میں ستار صحابہ نے کہا کہ ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ تو موجود ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے شہید ہو گئے تو پھر ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں. جو ان کی بالکل صحیح اپروچ تھی, اللہ تعالیٰ نے وہی اپروچ یہاں پہ ذکر کر کے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا, ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا, ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے, جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے. اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے, اور جو آخرت کا حصہ ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے, اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلدی ان کا اجر عطا کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرح سے اس واقعے کے لیے مسلمانوں کو تسلی بھی دی اور کنسپٹ کو بھی کلیریفائی کیا, کیونکہ منافقین یہ کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھ ہماری بات نہیں ماری, اتنے لوگ مر گئے, ہماری بات نہیں ماری, اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنا نقصان ہو گیا. اب یہ اسٹیٹمنٹ جو کہ عام طور پہ دنیا کے اندر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو شکست کھلتا ہوتا ہے, جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, جس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو سارے لوگ یہ بلیم دینا شروع کر دیں, دیکھا یہ نہیں کیا تو یہ ہو گیا, یہ نہیں کیا تو یہ ہو گیا, ہماری بات نہیں مانی. اور جو کامیاب ہوتا ہے, جو ایم اچیو کر لیتا ہے, اس کی خامیاں بھی خوبی بن جاتی ہیں, اور جو نہیں اچیو کر سکتا اس کی خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی بات کر دی کہ یہ کہنا کہ ہماری نہیں مانی تو اتنا نقصان ہو گیا, تو یہ غلط ہے. موت آئی, یہی تمہارے نزدیک سب سے بڑا نقصان ہے, شہید ہو گئے لوگ. تو دیکھو یہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے, تقریر میں تھا کہ کس کی موت کب آنی ہے, کس جگہ آنی ہے, ویسے ہی آئے گی. یہ نہیں ہوا کہ جنگ ہوئی تو زیادہ مر گئے, جتنے انہیں شہید ہونا تھا اتنا نہیں ہونا تھا, اور اسی وقت ہونا تھا, اسی وقت ان کی موت آنی تھی, اس جنگ سے کچھ نہیں ہوا. اس سے موت کا اللہ تعالیٰ نے کنسپٹ کلیئر کیا کہ موت کو انسان یہ نہ سمجھے کہ خود آ جاتی ہے, اور اسباب سے نہ جوڑے کہ فلاں شخص فلاں جگہ نہ جاتا تو نہ مرتا, اور فلاں شخص فلاں نہ کرتا تو نہ مرتا. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور عام طور پہ یہ بھی علماء نے ادب لکھا ہے کہ جب تعزیت کرنے جائے تو اس چیز کو بہت زیادہ تذکرہ نہ کرے کہ کیا ہوا تھا, یعنی عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اچھا ہوا کیا تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح سے بات, ایک تو کئی بار غم بھی تازہ ہوتا ہے, وہ دن میں کتنے لوگ آ رہے ہو بار 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 بتاتا رہا ہے, تو اس طرح نہ کہے, اس چیز کے بجائے اس کی مغفرت کی دعائیں کرے اور اس کو تسلی دے اور یہ اسی طرح کہے. وہ خود اگر بتانا چاہے تو اس کی مرضی ہے, لیکن اس کو جا کے یہ کہنا کہ ہوا کیا تھا آپ بتائے, اچھا یہ ہوا تھا, اگر یہ نہ ہو کرتا تو شاید یہ ہوتا, ڈاکٹر نے غلطی کر دی, اگر نہ کرتا تو بچ جاتا, یہ باتیں یوز لیس ہیں. اور اس آیت مبارک کے تحت اسی کی اصلاح کی جا رہی ہے, ایسے نہیں کہنا چاہیے, جو ہونا ہوتا ہے ہوتا ہے, تقریر بھی ایک چیز ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو بیسٹ ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے یا غلطی کرنے والے کو پکڑنا نہیں چاہیے, بالکل پکڑنا چاہیے اور بیسٹ ایفرٹ ہونی چاہیے, لیکن جو ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, ویسے ہی ہونا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ماضی میں نہ الجھا رہے, جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جب جب جو جو ہونا ہے سو سو ہونا ہے, اس میں نہ الجھ کے رہے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا, یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. حدیث پاک میں اس کو کیٹیگوریکلی منع کیا گیا کہ مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو انسان سے چھیننا چاہتے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, اس سے غلطی کرا دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ سب سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے یہ چیز اسے چلی جائے چھن جائے, تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے غلطی کراتے ہیں, وہ غلطی کرتا ہے, یا obviously اس کے اندر یہ بھی ہے کوئی دوسرا شخص غلطی کرتا ہے اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے, تو اس سے غلطی کراتے اور وہ چیز اس سے چھن جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کہا مفہوم ہے کہ پھر وہ شخص یہ نہ کہتا رہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, کیونکہ کہا کہ اس سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ اسے مایوسی میں اور اسباب کی طرف لے جاتا ہے, اللہ سے ہٹا دیتا ہے اور ناشکری کے جملے نکل آتے ہیں, بلکہ یہ کہے جو تقدیر میں تھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس سے غصہ بھی انسان کا قابو میں رہتا ہے. غصہ کیا ہوتا ہے, حالات پہ آتا ہے, چیزوں پہ آتا ہے, وہ شخص غلطی کا باعث ہے اس پہ آتا ہے کہ یہ کیوں ہوا. اب اس سے تحمل مزاجی آ جاتی ہے, اب بچوں کی تربیت بھی آسان ہو جاتی ہے کہ بچہ آیا کوئی چیز گرا دی خراب کر دی, تو فوراً ریفلیکٹ ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ ہونا تھا بس, یہ چیز ٹوٹنی تھی ٹوٹ گئی, یہ چھوٹنی تھی چھوٹ گئی. کوئی اسی طرح کئی لوگ پرپوزل زندگی میں شادی کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوتا, ساری زندگی اس غم میں بیٹھے رہتے, تو یہ یوز لیس ایکٹیویٹیز ہیں, زندگی ضائع کرنے والی بات ہے, ایسے نہ کرے, بلکہ سوچے کہ جہاں جہاں جو جو ہونا تھا وہاں وہاں وہ ہو گیا, جو میری بیسٹ تھا ہو گیا, ماضی میں نہ الجھا رہے, یہ مین میسج ہے. اور اس چیز میں بھی کہ انسان کا غصہ قابو میں رہتا ہے اور وہ ریئیکٹ زیادہ نہیں کرتا, ہاں بچے کی تربیت کے لیے اسے کہہ سکتا ہے کہ آئندہ ایسے نہیں کرتے ایسے کرتے ہیں, تو یہ اس طرح سے تربیت کی جا سکتی ہے, لیکن اس سے یہ انسان کی بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ انسان الجھا رہتا ہے ماضی میں اور چیزوں میں, یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, ایسے نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, اس کی اصلاح کر دی گئی. اس سے توکل کی بھی پتہ چل جاتا ہے, توکل ہوتا کیا ہے, توکل یہی ہوتا ہے بیسٹ کرو اور پھر رزلٹ اللہ, بس جو ہو یہ سمجھے کہ یہی ہونا تھا یہی بہتر تھا, جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا جو ہوا بہتر ہوا, اس بس یہ اسٹیٹمنٹ دے کے اس بات کو ختم کر دے, اور یہی توکل ہے بیسٹ کر کے اللہ پہ چھوڑ دے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اخلاص کا بھی آخر میں آیت میں تذکرہ کر دیا کہ جو دنیا کے طالب ہے اس کو دنیا دے دی جاتی ہے, جو آخرت کا طالب ہے اس کو دنیا جتنی ملنی ہے ملے گی اور آخرت میں اس کو حصہ ایکچوئل مل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کا جو شکر کرنے والا ہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا, اس کی جزا ضائع نہیں ہوتی, اس کو جلد اس کا بدلہ مل جائے گا. تو آج کی آیات مبارکہ کی جو مین اور کور میسج ہے وہ یہی کہ انسان اس چیز کی طرف توجہ کرتا رہے کہ یہ زندگی کے غم ہیں نا, یہ اس کی اصلاح کے لیے ہیں, غموں کو پارٹ آف دا لائف سمجھے, یہ کوئی آئیڈیل زندگی نہیں ہے, کوئی جنت نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ یہاں کوئی غم نہیں آئے گا کوئی تکلیف نہیں آئے گا, یہ انسان کی تربیت کی کرنے کے لیے کئی بار آتے ہیں, کئی بار اس کی اصلاح کے لیے آتے ہیں, اس کو جگانے کے لیے آتے ہیں, اس کو وارننگ کے لیے آتے ہیں, بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, آگے بھی آیات چل رہی ہیں اور یہ کنٹینیو ہوگی بات. تو اس کو ایسے ہی لے, غم کو یعنی اپنے بسوار نہ کر لے, اس کی وجہ سے زندگی نہ ضائع کرے, ماضی کی وجہ سے زندگی نہ ضائع کرے, ماضی کے گناہوں کی وجہ سے زندگی ضائع نہ کرے, بلکہ توبہ کر کے معافی مانگ کے آگے بڑھے, اور پھر جو اصل ہتھیار ہے مومن کے نیکی تقویٰ توکل, اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرے, اس کی وجہ اس میں ڈیلے نہ کرے. اور شیطان یہی کہتا اس میں ڈیلے کرو اور ان چیزوں میں الجھا تھا, اس میں ڈیلے کرو ان چیزوں میں الجھا تھا. اب جہاں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں قرآن میں, یہ ساری باتیں ہیں, ان سے روک دیتا ہے کہ یہاں نہ جاؤ, گناہ باتیں پتہ چلتی ہیں اور ساری زندگی غموں کی نظر ہو جاتی ہے اور حالات کی نظر ہو جاتی ہے. تو قرآن سے رشتہ جوڑے اپنی اصلاح کرے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک آپ کون جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے قرآن پاک ہمیں دیا اور کیسے خوبصورت انداز سے ہماری اصلاح و تربیت فرمائی. یا اللہ پاک ہم کمی ہماری طرف سے رہی کہ ہم نے ساری زندگی اس پہ ویسی محنت نہ کی جیسے کرنے کا حق تھا. یا اللہ پاک اب ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم قرآن کو صحیح طور پر سمجھیں, کہ صحیح طور پہ اسے پڑھیں, اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلائیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے, ماضی کا حصہ بن چکے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی زندگی کو دیکھیں, اس کے اوراق کو دیکھیں تو نیکی بھی گناہ لگتی ہیں اور گناہ تو گناہ ہے ہی. اور یا اللہ پاک جتنے گناہ ایسے ہوں گے جس کو گناہ سمجھ کے بھی نہ کیا اور ہمیں علم بھی نہ تھا وہ گناہ تھے, یا اللہ پاک اس لیے اپنے رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, جو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے, کر کے یاد ہیں یا کر کے بھول گئے, سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیجئے, متقین میں شامل کر لیجئے. یا اللہ پاک جن جو توقع رکھنے والے ہیں ان میں شامل کر لیجئے. جو صفات آپ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وہ ساری صفات ہمیں پیدا کر دیجئے. جو اسباب ہیں صفات کے پیدا ہونے کی وہ ان اسباب سے ہمیں جوڑ دیجئے, وہ سہولت سے ہمیں میسر کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. جو لوگوں کے حق ضائع کر دیے اپنی رحمت سے وہ بھی ہمیں معاف کر دیجئے. اور یا اللہ پاک ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ غم زدہ ہیں, پریشان ہیں, ان کے غموں کو ہلکا فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم سب کو وہ قوت ارادی نصیب کر دیجئے. یا اللہ پاک جو آپ مومن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو وہ سارے جو کنسپٹ ہیں وہ دے دیجئے جو آج مومن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, جو قرآن کے ذریعے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے غمزدوں کو حوصلہ دے دیجئے. یا اللہ پاک ان کے غموں کو ہلکا کر دیجئے. یا اللہ سہولت والا اور رحمت والا معاملہ کر دیجئے. یا اللہ پاک زندگی آزمائش ہے لیکن ہم کمزور ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں آزمائشوں سے بچا دیجئے. یا اللہ عافیت کے ساتھ زندگی گزار دیجئے, عافیت اور ایمان والی موت نصیب فرمائیے. یا اللہ عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا حساب جنت پر دور نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جتنے مسلمان فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک کے درجات بلند کر دیجئے. یا اللہ پاک جو ہمارے والدین مشائخ کے ساتھ ہیں ان کی صحت میں برکت پیدا فرما دیجئے, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان خیریں نصیب فرما دیجئے, جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی وجہ سے غمزدہ رہتے, یا اللہ پاک اس امت کی احوال کی افعال کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.